أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین محبی. سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا, جس کے بعد پروگرام آئین صحافت آپ سماعت فرمائیں گے. آئین صحافت کے بعد پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی, اور پھر پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت, اور پھر خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا, اور نیوز ڈیسک ہمارے نشریات کا آخری پروگرام. تو سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. غزہ کے شہر رفح پر صہیونی فوج کا وحشیانہ حملہ, دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی. فلسطین کی حمایت میں امریکہ اور یورپ میں مظاہرے, نیو یارک میں سینکڑوں طلبہ پولیس کی حراست میں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا دورہ پاکستان, اسلام آباد میں سرکاری و عوامی سطح پر استقبال کی تیاریاں مکمل. اور پاکستان کی قومی و صوبائی اسمبلیوں کی 21 نشستوں کے لیے ضمنی الیکشن. مختلف حلقوں میں حریف سیاسی کارکنوں کے درمیان تصادم, 1,00,000 متعدد زخمی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. غاصب صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ کے شہر رفح پر وحشیانہ حملہ کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا. سمان نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رفح پر صہیونی جارحیت میں کم سے کم 13 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. غزہ میں طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ رفح کے مرکز میں الشبورا کیمپ میں جودہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک مکان پر بمباری میں ایک فلسطینی اپنی حاملہ بیوی اور اپنی بیٹی سمیت شہید ہو گیا. ایک اور رہائشی مکان پر بھی صہیونی حملے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں, جن میں کئی بچے شامل ہیں. مشرقی رفح میں بھی جورش روڈ پر ایک مکان صہیونی جارحیت کا نشانہ بنا, جس میں 10 فلسطینی شہید ہوئے, جن میں سے 6 بچے شامل ہیں, جبکہ کئی دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں. دریاسنا فلسطینی شہری حقوق کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے رفح کے مشرق میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا, جس میں یہ عمارت تباہ ہو گئی, جبکہ ملبے کے نیچے سے لاشیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. اس سے قبل صہیونی حکومت نے خیمے میں زندگی گزارنے والے ایک فلسطینی گھرانے پر حملہ کیا, جس میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے, جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ رفح پر حملے کے بارے میں واشنگٹن کا موقف منافقانہ ہے. فلسطینی عوام اور امریکی اور اسرائیلیوں کے درمیان کردار کی تقسیم کے جال میں نہیں پھنسیں گے. اسماعیل ہنیہ نے اناطولیہ کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ اگر دشمن رفح پر حملہ کرنا چاہے گا تو فلسطینی قوم سفید پرچم کو بلند نہیں کرے گی, اور مزاحمت اپنے دفاع کے لیے آمادہ ہے. ہنیہ نے جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات کے عمل کے بارے میں کہا کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ اپنے قیدیوں کی واپسی اور جنگ کو دوبارہ جاری رکھنے کے در پہ ہے اور ایسا ہونا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ حماس کے سربراہ ہانیہ نے اپنے انٹرویو کے دوران علاقے میں جنگ کے دائرے کو وسعت دینے کے مسئلے کا ذکر کیا اور اس کے لیے صہیونی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا اور مزید کہا کہ لبنان، عراق، یمن، شام اور ایران سمیت خطے میں اسرائیل کے ساتھ مہاجرائی کا دائرہ پھیل رہا ہے اور یہ سب جاری رہے گا۔ غزہ میں فلسطینی ریلیف اینڈ ریسکیو گروپ نے اتوار کی صبح جنوبی غزہ میں صہیونی حکومت کی تازہ جارحیت کا انکشاف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی غزہ کے ایک ہسپتال میں ایک اجتماعی قبر دریافت کی ہے۔ قطر کے الجزیرہ چینل کے مطابق فلسطین کے ریلیف اینڈ ریسکیو گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک اجتماعی قبر سے 50 شہدا کی لاشیں نکال لی ہیں جنہیں صہیونی فوج نے خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس میں اجتماعی طور پر دفن کیا تھا۔ اس گروپ نے اس اجتماعی قبر کی دریافت کے وقت کا ذکر نہیں کیا۔ خان یونس کے اسپتال میں ایک اجتماعی قبر کی دریافت کی خبر ایسے میں میڈیا پر چھا گئی کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران صہیونی حکومت نے مغربی کنارے کے نور شمس کیمپ پر حملہ کر کے 14 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں 4 مرتبہ جارحانہ حملے کر کے 37 فلسطینی شہریوں کو شہید اور 68 دیگر کو زخمی کر دیا۔ اسلامی جمہوری ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ نے صہیونی حکومت کے مظالم کے خاتمے، غزہ میں فوری جنگ بندی اور غزہ کے عوام کے لیے انسانی امداد کی ترسیل پر زور دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد آل بوسعیدی نے اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں عمان کے وزیر خارجہ نے علاقے میں صہیونی حکومت کے عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات کی مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ علاقے میں امن و سلامتی کی بحالی کا واحد راستہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کو روکنا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی خطے کی حالیہ تبدیلیوں کے بارے میں سلطنت عمان کے ٹھوس اور مضبوط موقف کا شکریہ ادا کیا اور ان کی قدردانی کی۔ اسلامی جمہوری ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور صہیونی حکومت کے جرائم کے خاتمے، فوری جنگ بندی اور غزہ کے عوام کے لیے انسانی امداد بھیجنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ نیو یارک کی پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی کے احاطے میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ اور جنگ غزہ کے سلسلے میں امریکہ کے دوہرے معیار کے خلاف احتجاج کرنے والے 100 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق کولمبیا یونیورسٹی کے سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ نے غزہ میں جاری صہیونی جارحیت اور صہیونی حکومت کو فائدہ پہنچانے والی کمپنی کے ساتھ کولمبیا یونیورسٹی کے تعاون کے خلاف احتجاج کیا۔ نیو یارک کی پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی میں خیمے لگا کر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا اور ان کے خیمے اکھاڑ دیے۔ نیو یارک کی پولیس نے جن افراد کو گرفتار کیا ان میں امریکی کانگریس کی رکن الہام عمر کی بیٹی بھی شامل ہیں، جن پر آئی وی لیگ انسٹیٹیوٹ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کا الزام لگایا گیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ نے صہیونی جارحیت کی مذمت کی اور احتجاجی دھرنا دیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کے احاطے میں ہنگامہ کرنے والے طلبہ کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنہیں یونیورسٹی میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ نیو یارک سٹی کے میئر نے کہا ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی کے حکام نے یونیورسٹی کے احاطے میں لگے کیمپوں کو کھاڑنے کا تحریری خط لکھا ہے۔ اس سے قبل کولمبیا یونیورسٹی کے سربراہ نے ایک بیان میں خبردار کیا تھا کہ طلبہ نے اگر خیمے نہیں ہٹائے تو انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ دوسری جانب جرمنی، آئرلینڈ اور سوئٹزرلینڈ میں بھی فلسطین کے حامی ہزاروں افراد نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق برلن اور جنیوا میں احتجاجی مظاہرین نے غزہ میں صہیونی حکومت کی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ تقریباً 2000 احتجاجی مظاہرین نے برلن کی پورٹ سڈامین اسکوائر میں اجتماع کر کے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرین یہ نعرے لگا رہے تھے کہ جرمنی مالی امداد کر رہا ہے، اسرائیل بمباری کر رہا ہے، شرم کرو اور اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرو۔ بعض دیگر مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا ہمارے ٹیکسوں سے اسرائیل کی حمایت بند کرو اور ہم یہودی نسل کشی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں افراد نے جنیوا کے نووا اسکوائر میدان میں اجتماع کیا اور مرکزی شہر تک مارچ کیا۔ ان مظاہرین کے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور ایسے پلے کارڈ تھے جن پر فلسطینی عوام کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں جملہ تل ابیب میں غیر قانونی طور پر لا کر بسائے گئے صہیونیوں نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر نتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مظاہرین نے تل ابیب میں صہیونی وزارت جنگ کی عمارت کے سامنے اجتماع کر کے نتن یاہو حکومت کے استعفے اور قبل از وقت انتخابات کرائے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔ صہیونی اخبار اسرائیل ہیومین نے بھی اس مظاہرے کی خبر دیتے ہوئے لکھا ہے کہ کل بھی مقبوضہ فلسطین کے 55 علاقوں میں احتجاجی مظاہرے اور اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے خلاف وحشیانہ ترین جارحیت کا ارتکاب کیے جانے کے باوجود تل ابیب کا کوئی مقصد پورا نہ ہونے کی بنا پر مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں نتن یاہو حکومت کے خلاف مستقل مظاہرے ہو رہے ہیں اور قبل از وقت انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے شلومی علاقے میں دو عمارتوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ عمارتیں اسرائیلی فوج کا خفیہ ٹھکانہ تھیں۔ حزب اللہ لبنان نے اس حملے کے بعد المطلع ٹاؤن میں بھی کچھ عمارتوں پر حملے کیے ہیں۔ ابھی ان حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں کوئی خبر موصول نہیں ہوئی ہے۔ حزب اللہ نے اسی طرح کچھ گھنٹے قبل شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع حانیتا فوجی اڈے پر اسرائیل کے جاسوس کے آلات کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی تحریک اسلامی استقامت نے کہا ہے کہ اس نے شام کے مقبوضہ جولان میں صہیونی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی تحریک اسلامی استقامت کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق شام کے مقبوضہ جولان میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ عراق کی تحریک اسلامی استقامت کے مطابق ایلات میں صہیونی حکومت کے ایک اہم ٹھکانے پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کل 22 اپریل سے 24 اپریل تک پاکستان کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں باضابطہ طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ اور تازہ ترین صورتحال سے خبروں کے بعد آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے، جس کے دوران تشدد کے کئی واقعات پیش آئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے ختم ہو گیا۔ قومی اسمبلی کے جن حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوئے ان میں پنجاب کے 2، خیبر پختونخوا کے 2 اور سندھ کا 1 حلقہ شامل ہے۔ اکا دکا واقعات تشدد کے رونما ہوئے ہیں، جس میں 1 سیاسی کارکن کے جاں بحق اور کئی کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر رئیسی پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ ان کے اس دورے کے لیے پاکستان میں سرکاری اور عوامی سطح پر پرجوش استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ ماہرین نے اس مجوزہ دورے کو بہت ہی اہم قرار دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی۔
پاکستانی حکومتی ذرائع نے خبر دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر آیت اللہ رئیسی دو روزہ سرکاری دورے پر بہت جلد اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پاکستانی سیاسی شخصیات کا خیال ہے کہ اس سفر سے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان مضبوط سیاسی اور تصویراتی تعلقات مزید مستحکم ہو سکتا ہے، جو 900 کلومیٹر سے زائد مشترکہ سرحدیں رکھتے ہیں۔
ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے، درینہ دوست بھی ہے، مشترکہ مفادات بھی ہیں، اور یہ دورہ بڑا تاریخی اہمیت کا ہے کیونکہ اس خطے میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور چاہے افغانستان ہو، چاہے غزہ میں نسل کشی ہو، پاکستان ایران کے مشترکہ مفادات ہیں۔
پاکستان ایران کے جتنے اچھے روابط ہوں گے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سوشلی اچھے ریلیشن قائم ہو جائیں گے، ثقافتی تعلقات اچھے قائم ہو جائیں گے، تو یہ مضبوط ہو جائے گا، یہ ریجن مضبوط ہو جائے گا۔ اور وہ جو نگیٹو اور ایول فورسز ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، جو نہیں چاہتی کہ اس خطے کے اندر امن و امان ہو اور خطے کے ممالک آپس میں اچھے برادرانہ تعلقات رکھے، جئیں اور ترقی کریں، پیش رفت کریں، وہ نہیں چاہتی یہ تعلقات اچھی کنڈیشن میں ہوں اور ایک دوسرے پر اعتماد زیادہ ہو۔ تو ان کو بھی کاؤنٹر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپس میں ملا جائے۔
320 ملین سے زائد آبادی والے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات اس وقت $2 ارب سے زائد ہیں، تاہم دونوں ممالک ان تجارتی تعلقات کے حجم $5 ارب تک سالانہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ریجنل ٹریڈ ہے، وہ کسی بھی ریجن کی سکسیس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے یورپی یونین کی اگزامپل موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ آسیان کی اگزامپل موجود ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان، ایران، ترکی اور سینٹرل ایشیا کی کنٹریز ہیں، اگر یہ مل کر ایک ٹریڈ فری زون بنائیں اور وہ پروڈکٹس جو پوری دنیا سے آتی ہیں اور وہ ایک پورٹ سے انٹر ہوں اور فری ہر جگہ پہ جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیکس کلیکشن، کسٹم کلیکشن ایک جگہ پر ہوگی، تو اس پورے ریجن میں ترقی آئے گی۔
پاکستان اور ایران کا پہلا مشترکہ جو اکنامک زون ہے، وہ قیام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ اس اکنامک زون میں ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ جو کھاد کی مینوفیکچرنگ ہے وہ، بلکہ جو پیٹروکیمیکلز کے حوالے سے یہاں پہ نئی صنعتیں لگنے کو مدد ملے گی، جو کہ یقیناً ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی صنعت کی، جو کہ ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی غذائی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی ایکسپورٹس کو اس میں بے شمار مدد مل سکے گی۔
سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سفر کے دوران سیاسی، تجارتی اور ثقافتی یادداشتوں پر دستخط کے علاوہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان آزاد تجارت کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی صدر اس دورے میں اسلام آباد کے علاوہ لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کریں گے، جس میں مختلف صوبائی عہدیداروں کے علاوہ پاکستان کے اہم شخصیات اور تجار سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ سید علی رضوی، اسلام آباد۔
سامعین، اس وقت ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد میں ہمارے نمائندے سید علی رضوی موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی سید علی رضوی، اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ کل پاکستان کے دورے پر پہنچنے والے ہیں، اس دورے سے متعلق تیاریاں کس مرحلے پر ہیں، عوام کے تاثرات کیا ہیں، اور تیاریوں کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
سلام عرض ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور خبروں میں بھی آپ نے بتایا ہے کہ جناب ڈاکٹر ابراہیم رئیسی، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر محترم، کل 3 روزہ دورے پر پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کے سینئر وزراء ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کریں گے۔ اس دورے میں اب تک کے شیڈول کے مطابق ایرانی صدر پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں، پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری، پاکستانی وزیراعظم جناب شہباز شریف، پاکستان کے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر، پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار، اور پاکستان کے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے جو سپیکرز ہیں ان سے ملاقات کریں گے. اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف فیلڈ میں ایگریمنٹ اور کچھ ایم او یوز بھی سائن ہوں گے, جس میں ایرانی صدر اور ان کے اعلیٰ وفد کے علاوہ پاکستان کے اعلیٰ حکام بھی اس میں شامل ہوں گے. کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ایرانی صدر پاکستانی اہم شخصیات کے ساتھ بھی ایک میٹنگ شیڈیول ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دورے میں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کریں گے. اس دوروں کے دوران وہ بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے شاعر جناب علامہ اقبال صاحب کے مزار پر بھی حاضری دیں گے. اس سلسلے میں اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں سڑکوں پر ایران اور پاکستان کے جھنڈے لگائے گئے ہیں اور مختلف بینرز ان کو خوش آمدید کے پیغامات کے ساتھ نصب کر دیے گئے ہیں. پاکستان کے حکومت کی جانب سے آفیشیل استقبال اور گارڈ آف آنر کے علاوہ پاکستان کے کچھ عوامی اور سماجی گروہوں کی جانب سے بھی ایران کے محترم صدر جناب ابراہیم رئیسی کے استقبال کی تیاریاں جاری ہے. البتہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے اب تک یہ استقبال عوامی استقبالات فائنل نہیں کی جا سکی. پاکستانی عوامی حلقوں میں ایک گرم جوشی اس حوالے سے دیکھنے میں آ رہی ہے.
جی سامعین, یہ تھے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے صدر رضوی, اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب, چلتے ہیں ان کی خدمت میں, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ.
جی ڈاکٹر صاحب, اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کل 22 اپریل سے 24 اپریل تک 3 روزہ دورے پر پاکستان تشریف لے جا رہے ہیں, جہاں باضابطہ طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوگی اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف ان کا استقبال کریں گے. ایرانی صدر کے دورے کے اہداف و مقاصد بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی ہاں, اس وقت خطے کی سیاست پہ اگر نگاہ ڈالیں اور جس وقت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی پاکستان تشریف لے جا رہے ہیں تو خطے کے اندر ایک نئی صف بندی بھی تشکیل پا رہی ہے.
جی,
اور ساتھ ساتھ اگر عالمی تناظر میں دیکھیں تو جس انداز سے دنیا مغرب سے مشرق کی طرف آ رہی ہے, تو اس تناظر میں پھر مڈل ایسٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے اور اسلامی جمہوری ایران کا جو مشرق وسطی کے اندر ایک سیاسی اور فوجی اور اقتصادی اور ثقافتی مقام ہے, اس روشنی میں اگر دیکھیں تو یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے. زمان و مکان کے عنوان سے اس کو اگر آپ اس کی تفصیل میں جانا چاہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر جس انداز سے مغرب اور بالخصوص امریکہ سے دشمنی کا ایک عوامی تاثر پایا جاتا ہے, اور جس انداز سے وہاں پہ امریکہ مخالف جو عوامی قوت ہیں وہ جس طرح اس وقت فعال ہیں اور وہ ان کا جو عوامی مقام ہے پاکستان کے اندر, تو اس تناظر میں ایک ایسے ملک کے صدر کہ جس کا بنیادی سلوگن یہی ہے, جس کا نعرہ یہ دیا گیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے, تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے اور عالمی سیاست, مغرب سے مشرق کی طرف جانے والی سیاست اور امریکہ کے اندر اور خطے میں, معاف کیجیے گا, پاکستان کے اندر اور خطے کے اندر جو امریکہ کی منفی سرگرمیاں رہی ہیں, جو اس کی پالیسیاں رہی ہیں, تو اس تناظر میں یہ دورہ اور زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے. چونکہ اس وقت خطے کے اندر آپ دیکھ لیں, پاکستان, افغانستان اور اسی طرح ایران کے ہمسایہ ممالک, دوسرے اگر اس طرف چلے جائیں, اب چائنا کی طرف چلے جائیں, تو یہ پورا خطہ اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا مشرقی بلاک بننے والا ہے. تو اس بڑے مشرقی بلاک کے اندر پاکستان اور ایران اگر ایک اچھی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں اور آئندہ کے ان کے سیاسی عنوان سے, اقتصادی حوالے سے, ثقافتی عنوان سے اگر یہ بڑے سطح کے معاہدے ہو جاتے ہیں اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی جو ڈیفیشنسیاں ہیں, جو کمیاں ہیں, وہ اگر پورا کر کے سامنے آئیں تو ایک بہت بڑی پاور کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. یعنی اس طرح ایک پورا پاکستان, افغانستان اور ایران کا ایک اپنا ایک مسلمان ممالک ہمسایہ مسلمان ممالک کا ایک مضبوط بلاک بن سکتا ہے. اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو اس کو رشیا کی سپورٹ ہے, چائنا کی سپورٹ ہے. تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس دورے میں اس راستے میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے. باقی جو دو ممالک کے درمیان اگر آپ کہیں تو دو ممالک کے درمیان تو بہرحال سیاسی عنوان سے بہت قربت رہی ہے ماضی میں بھی, بلکہ ایران پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. اسی طرح جب ایران میں انقلاب آیا تو پاکستان نے اسلامی انقلاب کو قبول کرنے میں, اس کا ساتھ دینے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور بھی جو عالمی سطح پہ, علاقائی سطح پہ بہت سارے مسائل میں, فلسطین کا مسئلہ ہے, عالم اسلام کا مسئلہ ہے, امت مسلمہ کے جتنے مسائل ہیں, اس میں دونوں کے ہمیشہ موقف جو ہیں وہ ایک جیسے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو کوئی نئی بات نہیں ہے دونوں ممالک کے درمیان. اس میں جتنی بہتری ہو, جتنا اس میں استحکام آئے وہ اتنا بہتر ہے. لیکن اگر ہم اقتصادی میدان میں دیکھیں تو آج دنیا اقتصاد کی ہے, اور اقتصاد پہ ہی سیاستیں چل رہی ہیں, اقتصاد کی جنگیں چل رہی ہیں, اقتصاد کی بنیاد پہ آئندہ کی ترقی اور پیش رفت ہے. تو اس میں بھی پاکستان اور ایران کے درمیان گزشتہ چند سالوں کے اندر بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے, اور جس انداز سے سرحدی منڈیوں کا قیام عمل میں آیا ہے, اور جس انداز سے دونوں ممالک کے درمیان کچھ ایم او یو سائن ہوئے ہیں پہلے سے کہ ہم نے اس تجارت کی سطح کو جو مشکل سے $2 ارب بھی نہیں بنتی تھی, اس وقت ٹارگیٹ اس کو $5 ارب کا دیا گیا ہے. اسی طرح ایک بہت اچھی پیش رفت ہے کہ جو کل ہی سامنے آئی ہے, وہ پاکستان کی جو سینٹرل کیبنٹ ہے اس نے باقاعدہ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک خصوصی اقتصادی زون, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ اقتصادی زون جو ہے, اس کی منظوری دی ہے, کیبنٹ منظوری دے چکی ہے. اب جب رئیسی صاحب جائیں گے تو اس ایم او یو پہ بھی سائن ہو جائیں گے. تو یہ دونوں ممالک کے درمیان چونکہ ہمسایہ ممالک ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں, تو اس لحاظ سے اس مشترکہ اقتصادی منڈیوں کے بعد مشترکہ اقتصادی زون کا جو قیام ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی شعبے میں اس دورے کا ماحصل ہوگا, اور اس سے بہت بہتر اقتصادی نتائج دونوں ملکوں کے لیے بلکہ خطے کے لیے برآمد ہو سکتے ہیں. اور مثلا ایران کا جو چابہار بندرگاہ ہے, اس طرح پاکستان کی جو ہے وہ گوادر بندرگاہ ہے, دونوں سسٹر بندرگاہیں بھی شمار ہوتی ہیں. دونوں اگر ایک باقاعدہ کمبینیشن کے ساتھ, ایک باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے چلیں تو یہ مشرق سے مغرب تک کا پورا جو سمندری راستہ ہے وہ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ امکانات ہیں, دونوں ممالک کے اندر جو ہے اس کے لیے جذبہ بھی موجود ہے, دونوں ممالک کے درمیان عوامی جو ایک دوسرے سے تعلق ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے, مذہبی بنیادوں پہ, ثقافتی بنیادوں پہ لاکھوں پاکستانی یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں, اسی طرح ایرانی بھی بڑے شوق سے پاکستان جاتے ہیں. پاکستان اور ایران کے درمیان بہت سارے ایسے معاہدے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا آنا جانا, ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ رفت و آمد موجود ہے. تو یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, لیکن اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ اور اس کے جو حواری ہیں وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ یہ دو اسلامی ہمسایہ ممالک اپنے تعلقات کو فروغ دیں جی. وہ اپنی کوئی نہ کوئی شیطنت کریں گے, وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنا ایسا مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے اس کامیاب دورے کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے حکام کی نظریں اس پہ جمی ہوئی ہیں کہ کوئی تیسری قوت جو ہے ان تعلقات کو خراب نہ کر سکے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائرِ دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائے نشریات کا اگلا پروگرام اور اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں.
بزم دوستاں، سامعین آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں سے بھی ہماری آواز سن رہے ہیں بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ کہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری دعا، تمنا، آرزو کہیے یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، وہ خیریت سے ہوں، ان کے بچے خیریت سے ہوں، اہل خانہ خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں کے اندر خوشحالی ہو، ترقی و پیش رفت ہو۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو حالات بہن شائستہ درانی، معاشی اعتبار سے کہیے یا زندگی گزارنے کے ڈھنگ کے اعتبار سے کہیے، مشکلات در مشکلات جو ہیں وہ پیش آتی جا رہی ہیں، لیکن انسان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جتنی اس کی آمدنی ہے، جتنا اس کا جو ہے وہ دائرہ ہے آمدنی کا، اس کے مطابق وہ اپنا جو ہے بجٹ بنائے، اپنے اخراجات کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگیوں کے اندر جو ہے وہ امن و سکون و آشتی جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ لیکن جہاں انسان حد کراس کرتا ہے وہیں پر جو ہے مشکلات، پریشانیاں جو ہیں شروع ہو جاتی ہیں،
اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی خواہشات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مہنگائی تو شدید ہو ہی چکی ہے، آمدنی آباز کی وہی کی وہی ہے۔
ہاں، یہ ایک بہرحال ایسا نقطہ ہے کہ جس کی طرف حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو اتار چڑھاؤ رہتا ہے بازار کے اندر، وہ بھی کبھی کبھی انسان کے بنائے ہوئے بجٹ کو جو ہے
بالکل جو ہے
کراس کر جاتا ہے۔ اور آج کل تو پاکستان اور ہندوستان میں تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ عاجز آئے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے پاکستان میں گیس کے بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہنگی ہے،
یہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے،
کیا کیا جائے۔ لیکن پھر بھی انسان کو بہت سی چیزوں پر اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے کوشش تکدو کرے، تو یقینی طور پر جو ہے زندگی آسان بھی ہو جائے گی، اور زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشحالی کے لمحات جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے۔
اور خدا کے اوپر امید بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرے، اور ساتھ ہی دوا بھی،
بے شک
دوا یہی ہے کہ ہم سے حرکت خدا سے برکت،
بالکل ایسا ہی ہے، اور ترقی و پیش رفت کے زینے جو ہیں وہ طے ہوتے رہیں گے، اس صورت میں کہ انسان اللہ پر توکل کرے، اور جو اس نے جتنا جس کے لیے لکھ دیا ہے اس میں قناعت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے کے اسباب جو ہے وہ مہیا کرے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا کرتا ہے۔ جی
جی حسین تقوی، اب تقریباً 4 مہینوں سے بھی زیادہ عرصے سے ہم لوگ فلسطین کے حوالے سے بزم دوستاں میں گفتگو کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، ہمیں کرنی بھی چاہیے تھی، اور اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اس میں اہم کردار ہمارے سامعین کا ہے، کہ جنہوں نے مسلسل فلسطین کے بارے میں اپنی تحریر اور آڈیو پیغامات ارسال کیے ہیں، یعنی ہمارے سامعین کا کوئی خط ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس میں فلسطین کے حوالے سے بات چیت نہ ہو۔ آج فلسطین جس حال میں ہے، ظاہر ہے کہ ہم سبھی کے دل دکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کی نصرت فرمائے، دن رات یہی دعا ورد زبان رہتی ہے۔
جی ہاں، اور میں اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس بات کا برملا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ سامعین دوست ہیں، یہ ان کے اندر شعور اور آگہی کی علامت ہے کہ انہوں نے فلسطین کو یاد رکھا اور ابھی تک کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں، اپنے دل کی آواز جو ہے وہ ریڈیو تہران کے لیے لکھ رہے ہیں، اور وہ سامعین کے جو عرصہ دراز سے خاموش تھے انہوں نے بھی قلم اٹھایا ہے، اور انہوں نے ریڈیو کی نشریات سننے کے حوالے سے، پروگراموں کے حوالے سے بہت ساری باتیں لکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فلسطین کے عوام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنے دلی جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب سامعین دوست عرصہ دراز کے بعد ریڈیو تہران سے رابطہ کرتے ہیں، ہماری نشریات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے سامعین ہیں کہ جو ہمارے ان ساتھیوں کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جن کی آواز ریڈیو تہران سے گونجا کرتی تھی، لیکن اب ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ آواز جو ہے وہ ریڈیو تہران سے نشر نہیں ہوتی، کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی وی کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس طریقے سے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریشن تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی رہتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو کی آواز جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ریڈیو اپنی آواز کے ساتھ، اپنے پروگراموں کے ساتھ ساتھ سامعین کو بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، اور امید کرتے ہیں کہ سامعین کی کاوشیں، ان کی یہ کوششیں اور ان کی یہ آگہی اور شعور جو ہے وہ ریڈیو تہران کے پروگراموں میں چار چاند جس طرح لگاتا آیا ہے لگاتا رہے گا، اور پروگرام بزم دوستاں اسی طریقے سے سچتا چلا جائے
جی
گا۔
اب پروگرام میں سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے شیخوپورہ پنجاب پاکستان سے عبد الکریم الیاس صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے وابستگی پرانی ہے، لیکن ہماری محبتوں کا خریدار ریڈیو تہران میں کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو سن رہے ہیں۔ کافی عرصے بعد آپ کو خط لکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ بھی فلسطین اور غزہ کے عوام سے اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ ہم تو خاموش سامع ہیں، کافی سارے ریڈیو اسٹیشنوں کو سنتے ہیں اور لسنرز کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ ریڈیو تہران بہت کم کرم نوازی کرتا ہے، خیر گلہ وغیرہ تو چلتا رہے گا، لیکن بات جب فلسطین کی آتی ہے اور بیت المقدس کی ہوتی ہے تو ہمارا دل فلسطین کے عوام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم میں اور فلسطین کے عوام میں جغرافیائی طور پر فاصلے ہیں، لیکن ہمارے دل قبلہ اول کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی قبلہ اول کی محبت سے آشنا کراتے ہیں تاکہ آنے والی نسل اس پاک سرزمین کو فراموش نہ کر دے۔ بہرحال یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے ایک منسجم پالیسی اپنائیں۔ آج اسلامی تعاون تنظیم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم امہ کے سامنے جواب دہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف بیانیے کی حد تک ہی یہ تنظیم رہتی ہے۔ اب جبکہ فلسطین کے عوام شدید مشکلات میں ہیں اور غزہ کے عوام کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ میدان میں آئے اور فلسطین کے مظلوم عوام کی آواز بنے۔ ریڈیو تہران سے ہمیں یہی توقع ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سامعین کے دل کی آواز بنا رہے۔ آج ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات میں فلسطین اور غزہ کے عوام کا ذکر ہو اور ان کے متعلق خبریں ہائی لائٹ کی جائیں۔ شکریہ ریڈیو تہران۔
جی جناب عبد الکریم الیاس صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ پرانے لکھاری ہیں اور بہترین انداز میں آپ بات کو بیان کرتے ہیں، اور ابتدائے خط میں آپ نے اپنے گلے شکوے بھی نہایت ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں ریڈیو تہران سے کیے ہیں، اور ہم شرمندہ ہیں، اور واقعاً جو حق تھا محبتوں کا اس میں ہماری طرف سے یقیناً کوتاہی ہے، اور سامعین ہمیشہ حق پر رہتے ہیں، اور اگر کوئی کمی کسری محبت میں ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، اور ہم ابتدائی پروگرام میں جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ عذر خواہی بھی کرتے ہیں، معذرت خواہی بھی کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس جو ہے معذرت خواہی کو قبول فرمائیں گے. ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی کہ آپ سے اس طریقے سے جو رابطہ قائم اور برقرار رکھنا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا. ریڈیو تہران کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے فلسطین کے تعلق سے, فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے تعلق سے جن کلمات کا اظہار کیا ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی مضمون جو ہے وہ سن رہا ہوں.
جی جی بہت اچھا انہوں نے یہ لکھا خط, بہت ہی اچھا,
بہت ہی اچھا جو ہے وہ بیان تھا آپ کا, اور نہایت ہی آپ نے دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ الفاظوں کا چناؤ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ فلسطین جو ہے اس کی تحریک یا اس سرزمین کی تاریخ ہمیں اپنی آئندہ نسل میں بھی جو ہے وہ منتقل کرنی چاہیے.
جی.
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی فلسطین سے آگاہ رکھیں, جو وہاں پر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان سے آگاہ رکھیں, اور اس میں ہمارے بھی بزرگوں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے ہمیں
بالکل اطلاع دی, معلومات دی فلسطین کے حوالے سے, فلسطین کی تاریخ کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کہ وہاں پر کون کون سے انبیاء کے جو ہے قبریں موجود ہیں, مدفن ہیں وہاں پر, کون کون سے بزرگ, حتیٰ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آدھ بزرگ ہاشم وہ تک وہاں پر مدفن ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور چونکہ یہ سرزمین جو ہے انبیاء کی سرزمین ہے, اور پیغمبر ختمی مرتبت جو ہے وہ اسی مقام سے یعنی مسجد الاقصی سے معراج کی طرف تشریف لے گئے, یہ قبلہ اول ہے, اور اللہ نے اس کو بڑا مقام جو ہے وہ عطا کیا ہے,
اور مسلمانوں کے دل سے اس کی محبت اور احترام اور عقیدت کو کوئی بھی دشمن جو ہے وہ صہیونی حکومت ہو, امریکہ کی حکومت, وہ کم نہیں کر سکتی.
بے شک ایسا ہی ہے, اور یہ اسی صورت رہے گا کہ جب ہم اس کو یاد رکھیں.
جی.
اور
اپنی نسلوں
اس
تک
میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں, اور یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ اس طرح سے بانٹ دو, اس طرح سے تقسیم کر دو, یہ اصلاً جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. فلسطین فلسطینیوں کا ہے, یہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے, اور غاصب صہیونی جو ہیں وہ قابض ہوئے ہیں اس پاک سرزمین پر, اور حتمی طور پر انہیں اس سرزمین سے نکلنا ہوگا, اور حتمی فتح جو ہے وہ فلسطین کے عوام کی ہوگی. جناب عبد الکریم الیاس صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور اتنا جامع خط تھا کہ اب میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کے جواب میں کچھ کہہ سکوں. آپ نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا اور خود ہی اس کا جواب دیا, اور اس خط کے اندر آپ نے جو رنگ بھرے ہیں وہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی قسم کی تحریر ہمارے لیے روانہ کرتے رہیں گے اور ریڈیو تہران کو یاد کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت نوازش.
یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے محمد بشارت علی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں. میرا اور ریڈیو تہران کا تعلق بہت پرانا ہے, اور میں ریڈیو تہران کی نشریات تقریباً 20 برسوں سے سن رہا ہوں. ریڈیو تہران کے ساتھ ہم ریڈیو زاہدان کی نشریات بھی سنا کرتے تھے, لیکن اب نشریات ریڈیو تہران سے ہی نشر ہوتی ہیں, اور وہ آوازیں جو ریڈیو زاہدان سے سنی جاتی تھیں وہ اب ریڈیو تہران سے نشر ہو رہی ہیں, جبکہ کئی افراد کی آوازیں اب کم سنائی دیتی ہیں, شاید وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے بہت ہی پسند ہیں. آج کل مسئلہ فلسطین خبروں اور پروگراموں میں سر فہرست ہے, اور ہمیں فلسطین کے بارے میں تازہ ترین خبریں مل رہی ہیں. فلسطین میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ آج کی بات نہیں ہے, یہ سلسلہ 60 دہائیوں سے جاری ہے, اور دنیا اس پر خاموش نظر آ رہی ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ مسئلہ فلسطین کل بھی اور آج بھی عالم اسلام کا اولین مسئلہ ہے, اور ہمیں اس بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے حواریوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مسئلہ فلسطین کو صہیونیوں کے حق میں پلٹا دے، مسلم امہ کو اپنے قبلہ اول کے لیے یک زبان ہونا پڑے گا تاکہ مسلمانوں کے اس مقدس مقام پر صہیونی مستقل طور پر قابض نہ ہو جائیں۔ اس لیے تحریک حماس کا طوفان الاقصی آپریشن ایک ایسی چنگاری ہے کہ جس نے غاصبوں کے ایوانوں میں ہلچل مچا رکھی ہے، اور اسی بوکھلاہٹ کی وجہ سے ہی یہ صہیونی قابضین غزہ کے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
جی جناب، محمد بشارت علی صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کرگل لداخ سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ریڈیو تہران ہو یا زاہدان، آپ کا نام جانا پہچانا، اور جب سے یہ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہوا ہے آپ کے خط بھی ہمیں پابندی کے ساتھ موصول ہو رہے ہیں۔ وہ خط کے جو 4 سے 6 مہینے میں ایک بار آتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے سامعین اب 2 سے 3 مہینے میں ہمیں یاد کر رہے ہیں اور فلسطین کے حوالے سے لبکشائی کر رہے ہیں، قلم فرسائی کر رہے ہیں، جو دیکھ کر سن کر جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران اپنی نشریات جو ہے وہ پیش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور ہماری خبریں، تبصرے، اسی طریقے سے دیگر پروگرام جو ہیں وہ سامعین پسند کرتے ہیں، اور یہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم دیگر پروگراموں کو بھی اسی طریقے سے جوش و جذبے کے ساتھ پیش کریں۔ آج فلسطین کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کرگل لداخ کے عوام اور خاص طور پر وہاں پر ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے سامعین جو موجود ناظرین موجود ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے فلسطین کی حمایت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی کا بھی آپ نے ذکر کیا اور ان کے بیانات کا بھی آپ نے ذکر کیا، مسلم امہ کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور یہ مسئلہ ترجیحات میں شامل تھا، ہے اور رہے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک عالمی ماحول بنے، اور عالمی ماحول کون بناتا ہے؟ وہ عوام بناتے ہیں۔ عالمی ماحول جب بنتا ہے کہ جب قومیں اپنے آپ کو ایک مسئلے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتی ہیں، اور وہ مسئلہ فلسطین ہے، اور انشاءاللہ حتمی کامیابی فلسطینی عوام کی ہوگی، اور غاصب اسرائیل جو مسلسل شکست پر شکست کھا رہا ہے وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ میرے خیال سے ہر پروگرام کے اندر کرگل لداخ کا ایک نہ ایک
خط ضرور شامل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ،
اور اس کی جو ہے وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو وہاں پر ریڈیو تہران بھی سنتی ہے اور
سحر چینل بھی
سنتی ہے، اور کچھ دنوں پہلے وہاں سے ایک وائس میسج بھی ہمارے ایک دوست کا آیا تھا، جبکہ ان کا خط یہاں پر آ چکا تھا، خط پروگرام میں شامل ہونے میں کچھ تاخیر ہوئی تھی۔
اچھا،
تو انہوں نے کہا میرا خط شامل
کیوں نہیں کیا گیا،
شامل کیوں نہیں کیا گیا، لیکن بعد میں اس کے دوسرے دن ہی وہ خط شامل ہو گیا تھا، تو پھر میں نے اس پروگرام کا لنک بھی انہیں بھیجا کہ بھائی آپ کا خط جو ہے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ گیا ہے، تو بہرحال مطمئن ہو گئے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ ہو یا سری نگر ہو، تمام جگہوں سے سامعین دوست جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ جی
اچھا، یہ خط جو ہے میرے ہاتھ میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے ہادی مصطفیٰ صاحب نے ارسال کیا
جی
ہے۔
کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے روزانہ فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قلم اٹھانے کا سوچتا ہوں، لیکن یہی کہ لکھوں تو کیا لکھوں، سردی کے موسم میں طبیعت بھی کچھ ناساز سی رہتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر اوقات گھر پر ہی گزرتے ہیں. بیچ میں بیمار بھی ہو گیا تھا, کافی بیمار. آپ نے بھی میرے لیے دعا کروائی تھی.
جی ہاں, میں یہاں پر جو آپ نے خط شروع کیا, یہ ہمارے بہت ہی بزرگ سامع ہیں, اور پچھلے دنوں جو ہے انہوں نے واٹس اپ پر اپنے بچے کے ہاتھ جو ہے ایک دو تھی اپنے بچے کے ذریعے جو ہے یہ ایک ہمیں خط ارسال کیا.
جی مجھے یاد ہے.
اور جو ہے ایک مرتبہ تو یہ اتنے مریض ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ریڈیو تہران سے میری صحت کے لیے دعا جو ہے وہ کروائی جائے. اور پھر ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ